بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 مارچ 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، یہ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی 3 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. آج ہم اللہ کے نام سے سورہ ممتحنہ کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مطالعہ قرآن سورہ قاف سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا پچھلے سال، اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے، اور اس کے بعد سلسلے وار ہم قرآن کی ان صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ آخری منزل بھی ہے، اور چونکہ خطبہ جمعہ کا اصل مقصد تذکیر ہے، انذار ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے کہ آپ دو خطبے آپ کے ہوتے تھے، یعنی آپ کا خطبہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، جیسے آج بھی وہ معمول چلا آ رہا ہے. درمیان میں آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس. وہ یہ تعلیم قرآن کا ذریعہ تھا، قرآن کی آیات کی تلاوت اور ان کے ذریعے وعظ اور نصیحت اور تلقین، یاد دہانی، تذکیر. اور بالعموم سورہ قاف کی آیات، ان کو ذریعے سے آپ تذکیر فرمایا کرتے تھے. یہ بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید میں تذکیری پہلو تو ہر جگہ ہے، کہیں بہت زیادہ ہے. اس آخری حصے میں جو آخری سورتیں ہیں، یہاں پر تذکیری پہلو غالب ہے. سورہ قاف سے جس منزل کا آغاز ہوتا ہے، 7 حصہ آخری منزل، ابتدائی مکی صورتوں کے اندر بھی تذکیری پہلو زیادہ نمایاں ہے. لیکن اب جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 10 مدنی صورتیں ہیں، اس کا ایک گروپ ہے. اور یہ 10 مدنی صورتیں، اس کا آغاز سورہ حدید سے ہے، 27 پارے کی آخری صورت، اور پورا 28 پارہ اس کو شامل ہے. اور 10ویں سورت جو ہے سورہ تحریم، اس پر 28ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. یہ مدنی صورتیں ہیں اور اس کے اندر بہت اہم مباحث ہمارے لیے اس پہلو سے بہت مفید مؤثر ہے کہ یہ اس دور میں ہے کہ جب کچھ کچے پکے لوگ بھی مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے تھے. ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، مدنی دور کے آخری حصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی اکثر و بیشتر، اور ان میں اسی لیے ان صورتوں میں جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے، جگانے کا انداز بھی ہے، اور وہ سارے اہم مباحث ہیں جن کی آج ہمیں ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. ان 10 صورتوں میں سے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا، 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 5 جو ہیں براہ راست شروع ہوتی ہیں. ہم نے اب تک ان صورتوں میں سے، مسبحات میں سے، ان کو مسبحات بھی اوورال کہا جاتا ہے، سورہ حدید کا مطالعہ کر چکے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد سورہ مجادلہ کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد سورہ حشر کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج سے سورہ ممتحنہ کے مطالعے کا آغاز ہو رہا ہے. میرے پاس کچھ مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، اہل علم بھی ہیں، موجود تھے، تو میں نے تھوڑا سا تعارف کر دیا کہ ہم مطالعہ قرآن کے حوالے سے کس مقام پر ہیں اس وقت. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دلچسپ ترتیب ہے. پہلی سورہ سورہ حدید، اس کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و الارض. اگلی سورہ سورہ مجادلہ، براہ راست آغاز ہو رہا ہے، کوئی تمہید نہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اگلی سورہ سورہ حشر، پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اس سے اگلی سورت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ممتحنہ، یہ پھر براہ راست گفتگو ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کوئی تمہید نہیں. یہ ایک ترتیب اس طریقے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. سورت کا نام ممتحنہ ہے، یہ لفظ اس شکل میں تو سورت میں نہیں آیا، لیکن اس کی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں ذکر ہے کہ جو خواتین مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے معاملات ہیں. کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایک بات طے پا گئی تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مکہ سے جا کر نکل کے جائے گا اور مدینہ پہنچے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اس کو واپس بھیجیں. لیکن کفار میں سے اگر کوئی شخص وہاں سے آئے گا اور مکے میں پناہ لے گا تو قریش پابند نہیں ہوں گے کہ اس کو واپس کریں. یہ ایک طرح سے یک طرفہ سا معاملہ تھا، لیکن بہرحال صلح کی شرائط میں سے تھا. چنانچہ کوئی بھی اگر مسلمان آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا. لیکن پھر کچھ خواتین بھی ہجرت کر کے آ گئیں، موقع پا کر مسلمان خواتین مکہ سے مدینہ پہنچ گئیں. اس عرصے میں اب یہ تھا کہ ان کا معاملہ کیا ہو، کیا وہ صلح کی جو شق ہے وہ اس کو بھی کور کرتی ہے خواتین کو یا نہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں، وہ صرف مردوں کے اوپر جو ہے وہ شق کا اطلاق ہوتا ہے، خواتین کو ہم واپس نہیں کریں گے. لیکن پھر خواتین جو آئی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ واقعی مومن ہے، پس منظر کیا ہے، آ تو گئی ہیں مکہ سے. ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جاسوس بنا کر بھیجی گئی ہیں، یہ سارے پہلو ان کا امکان تھا. لہذا فرمایا فامتحنوہن اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اسی صورت میں 10ویں جو آیت ہے کہ اہل ایمان جب مکہ سے ہجرت کر کے خواتین تمہارے پاس آ جائیں تو ایسے ہی قبول نہ کر لیا کرو، ذرا جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ یہ جو آئی ہے خاتون یہ کیا ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، پس منظر کیا ہے، اور ایسے سوالات کے جس سے انسان کو ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کس نیت سے آئی ہیں. تو یہ امتحاناً ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک انٹرویو باقاعدہ ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تفویض فرمائی تھی کہ یہ جو بھی خاتون آئیں گی آپ نے ان کا انٹرویو کرنا ہے اور جائزہ آپ نے لینا ہے رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال اس کے حوالے سے فامتحنوہن کے الفاظ کے حوالے سے اس سورت کا نام ممتحنہ ہے. ممتحنہ جو ہے اس کو ممتحنہ بھی کہا گیا, جس کا امتحان دیا گیا یا امتحان دینے والی سورت, جس میں امتحان دینے کا ذکر ہے وہ سورت. تو لفظ ممتحنہ اس شکل میں اس سورت میں نہیں ہے لیکن مفہوماً موجود ہے. تو چنانچہ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ. زبانہ نزول جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ساری صورتیں ہی مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی ہیں, اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سورت جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی ہے اور فتح مکہ سن 8 ہجری. اور جس واقعے سے آغاز ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی عین فتح مکہ کے سے متصل قبل واقعہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں ایک اصولی بات بھی سمجھ لیجیے, قرآن مجید نے جو ایک ہدایت دی ہے پہلی آیت میں, مفسرین کا اجماع ہے کہ اس کے شان نزول میں ایک اہم واقعہ ہوا تھا جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر دوں گا. لیکن قرآن مجید ابدی کلام ہے, اس میں ہدایت عمومی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک خاص شان نزول بھی ہوتا ہے. شان نزول سے بھی ہمیں اس واقعے کو سمجھنے میں اور مدد ملتی ہے, اس سارے پس منظر کو جان کر اس جو وہ حکم ہے جو آیت ہے جو رہنمائی ہے اس کے اندر جو مثبت ہدایت ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. لیکن جنرلائز بھی ہیں سب کچھ, عمومی رہنمائی ہے. شان نزول سے قطع نظر بھی عمومی رہنمائی موجود ہے ہر آیت قرآن مجید, لیکن دونوں کو سب سامنے رکھیں گے تو پھر نور نالا نور ہے. اگر کسی کے آیت کے پس منظر میں مفسرین نے کوئی خاص واقعہ بھی نقل کیا ہے تو یقین اس سے بھی سمجھنے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. لیکن یہ ہدایات عام ہیں قطع نظر اس کے کہ پیچھے کوئی خاص واقعہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, اور قیامت تک کے لیے ابدی ہدایات ہیں جو ہمیں دے دی گئی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اہل ایمان اپنے اور میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو, ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ جو حق تم تک پہنچا ہے جس کو تم نے قبول کیا ہے یا اس کے منکر ہیں, یہ انکاری ہیں, وہ تو ان کفر کرتے ہیں اس کا. یخرجون الرسول وایاکم, یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو نکالا ہے اور تمہیں بھی مکے سے بے دخل کیا ہے, گھروں سے نکالا ہے, تمہیں ہجرت پر مجبور کیا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم, تمہارا جرم کیا تھا سوائے اس کے کہ تم اپنے رب پر, اس اللہ پر جو تمہارا واقعی مالک ہے خالق ہے رب ہے, اس پر ایمان رکھتے ہو. اس جرم کی پیدائش میں تمہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ان کے گھروں سے. یہ تو وہ لوگ ہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی, اگر تم واقعی نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جہاد کی غرض سے. وابتغاء مرضاتی, اور تم میری ہی رضا کے جویا ہو, متلاشی ہو, خواہش مند ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا خوشنودی مل جائے. تو سرون الیہم بالمودہ, اور تم خفیہ طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کے معاملات رکھتے ہو, مودت کی باتیں کرتے ہو. یہ تضاد نمایاں کیا جا رہا ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ, اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور جو تم ظاہراً کرتے ہو علانیہ کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, اور جو کہ تم میں سے ایسا کرے گا. فقد ضل سواء السبیل, وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا. یہ ہے پہلی آیت. اور جو واقعہ اس کی شان نزول کے طور پر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا مکے کی طرف لشکر کشی کا, اور یہ بات ہے رمضان سن 8 ہجری, اور یہ آپ نے خفیہ طور پر فرمایا تھا فیصلہ، لیکن اس کا پس منظر سمجھ لیجیے ذرا پیچھے سے. دو سال پہلے ہی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. صلح حدیبیہ میں جس چیز پر صلح ہوئی، جو ایگریمنٹ ہوئی، جو معاہدہ طے پایا، وہ اصل میں کیا تھا؟ وہ نو وار پیکٹ تھا. 10 سال کے لیے جنگ بالکل بند رہے گی اور پھر باقی اس کی شرائط تھی. اور وہ شرائط بظاہر یک طرفہ طور پہ لگ رہا تھا کہ کفار کی فیور میں، مشرکین کے فیور میں جا رہی ہیں، جبکہ اس کے بین السطور جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے راستے کھولے تھے وہ ابھی عام آدمی کو نظر نہیں آ رہے تھے. ان کو سمجھنا آسان نہیں تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ہے اور آپ کو جو نور خاص اللہ نے عطا کیا. چنانچہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک بے چینی بھی تھی، وہ ایک ضمنی بات ہے، وہ آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان 2 سالوں کا ایک فائدہ ہوا، اور چونکہ معاملہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور اس سے پہلے کئی غزوات ہو گئے، بڑے بڑے غزوات جو ہمیں سب مسلمانوں کو معلوم ہی ہیں، جو ہماری دینیات کی کتابوں میں بھی ہوتے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، نمایاں ہیں، اور بے شمار بھی ہیں، کتنی ہی سرایا ہیں، کتنی غزوات ہیں. اب جو جنگ بندی ہو رہی ہے یا صلح حدیبیہ، اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو، اس سورہ کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ فتح میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی بنیاد پر آپ نے عمرے کا ارادہ کیا. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس حالت میں آپ روانہ ہوئے تھے کہ سب کو معلوم تھا کہ کفار اور مشرکین جو ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مکے میں داخلے کی اجازت دیں، وہ تو آپ کے خون کے پیاسے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے اور وہ اپنی ضد پر ہیں، تو یہ تو جا کر جو ہے یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا کہ جو ہے آپ جا رہے ہیں اور عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں. یہ سارے معاملات منافقین کی، یہ باتیں بھی قرآن نے نقل کی ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مسلمان واپس زندہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے، یہ جا رہے ہیں شیر کے کچھار میں جا رہے ہیں باہر کے. لیکن وہاں پر معاملہ کیا ہوا؟ عمرہ تو نہیں ہوا، ایک معاہدہ ہو گیا. اس میں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اگلے سال مسلمان آ کر عمرہ کریں گے، اور ان دنوں میں جب وہ آئیں گے تو یہ کفار مکے کو خالی کر دیں گے، اور تسلی سے مسلمان اپنا عمرہ کریں اور واپس جائیں. اور الحمدللہ ایسے ہی ہوا اگلے سال. لیکن شرائط جو تھی وہ یہ تھی کہ اب 10 سال کے لیے جنگ بند ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بڑا غزوہ ہوا تھا، غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کہتا ہے قرآن، احزاب کا نام دیا، الاحزاب، وہ قریش کی طرف سے بلکہ کفار اور یہود، جو بھی جزیرہ نما عرب کی اسلام دشمن قوتیں تھیں، ان سب کی طرف سے آخری زور انہوں نے لگایا تھا، سب مل کر آئے تھے حملہ کرنے اور اللہ کے اس نور کو بجھانے کے لیے. نور خدا ہے کفر کی حرکت سے فندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لیکن وہ کیفیت نظر آ رہی تھی، بعض روایات کے مطابق 24,000 اور بعض کم سے کم جو ہے 12,000 کا لشکر تھا جو مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، ہر طرف سے آ گئے تھے. اور بظاہر مسلمانوں کے بچنے کی، جسے ہم کہتے ہیں دنیاوی کیلکولیشنز کے اعتبار سے، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیبی طور پر فتح عطا کر دی، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. غزوہ احزاب میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لہذا میں صرف اشاروں میں بات کروں گا، آگے بڑھوں گا. اور جو کچھ ہوا، ایک شدید 1 مہینے تک محاصرہ رہا، خندق جو کھودی گئی تھی الحمدللہ اس کا بڑا مثبت اثر ہوا، وہ داخل نہ ہو سکے مدینے میں. اور پھر ایک جھکڑ آندھی ایسی زور کی آئی کہ ان کی جو ہے وہ دیگیں الٹ گئیں، خیموں میں آگ لگ گئی. ایک فرسٹریشن ان کے اوپر پہلے ہی طاری تھی، 1 مہینے سے ہی محاصرہ کیے بیٹھے، کچھ ہو نہیں. پھر سب جس کا منہ جدھر کو ہوا منہ اٹھا کے سب لوگ چلے گئے. اگلے دن لشکر ساتھ تھا، جس پر اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ وقف اللہ المؤمنین القتال، اہل ایمان کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا. اہل ایمان کو تو نوبت ہی نہیں آئی جنگ کرنے کی دوبدو، اور اللہ نے فتح عطا کر دی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آئندہ قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکیں گے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا، اور آپ نے اشارہ دے دیا تھا اب ہماری طرف سے پیش رفت ہوگی. یہ ہے، اور چنانچہ اسی لیے وہ پیش رفت کیا تھی کہ آپ اگلے سال جو ہیں نکل کھڑے ہوئے 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اس کا حاصل یہ ہوا کہ صلح ہو گئی، اور صلح کے اندر طے یہ پایا کہ 10 سال تک جو ہے اب نو وار پیکٹ ہو گیا، کوئی جنگ نہیں. اس عرصے کے اندر اور ان غزوات کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نما عرب میں ایک مضبوط فیصلہ کن قوت کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. قریش ہی سب سے بڑی سیاسی قوت تھے اس جزیرہ نما عرب کی، اور سب انہی کو ائمت الکفر کہا قرآن نے، اس کفر کے امام وہ تھے وہاں پر، اور ام القرا مرکزی بستی، اور بیت اللہ پہ جو ہے وہ اس کے وہ کسٹوڈین تھے. چنانچہ اب اس دور میں جب پتہ لگ گیا جزیرہ نما عرب کو کہ قریش نے بھی جو ہے وہ صلح کر لی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسی قوت ہیں کہ قریش کو صلح کرنا پڑی ہے، آپ کی حیثیت اب مسلم ہو گئی جزیرہ نما عرب میں، اور ان غزوات کے نتیجے میں جو ہے پورے عرب کے اندر ایک جو ہے وہ غلغلہ تو مچ چکا تھا. چنانچہ اب آپ کے لیے جو ہے وہ دعوت کا کام کرنا، اس کے لیے رستے کھلتے چلے گئے. اس سے فائدہ اٹھا کر آپ نے بھرپور دعوت کا کام کیا مکہ کے اندر، وہ پورے جزیرہ نما عرب میں. اور یہی وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جو ممالک تھے اور جو حکمران تھے انہیں بھی دعوتی خطوط لکھے ہیں، ایمان لانے کی دعوت دی. اس لیے کہ اب آپ کی حیثیت جو ہے مسلم ہو چکی ہے، جزیرہ نما عرب کی ایک قوت ریکگنائز ریکگنیشن مل چکی ہے. صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریش نے تسلیم کر لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ ایک ایسی قوت ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں نو وار پیک کرنا پڑا ہے. ایکول قوت، اگر برتن نہ صحیح تو ایکول قوت کی حیثیت سے گویا کہ ماننا پڑا ہے انہیں. یہ وہ تھا جس کا آپ نے دو طرفہ فائدہ اٹھایا. اور پھر اب وہ جوک در جوک ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں، قبیلے داخل ہو رہے ہیں. 2 سال کے بعد ہی اب صورت یہ ہوئی کہ قریش کی طرف سے ایک معاملے میں اس صلح کی ایک شرط کی خلاف ورزی ہو گئی. اب جب معلوم ہوا کہ قریش نے، ان کو بھی اندازہ ہوا، ان کا ایک حلیف قبیلہ تھا، یہ ایک لمبی داستان ہے، بہرحال ایک شک کی خلاف ورزی ہوئی اور قریش کی طرف سے ہوئی، اور اب اندازہ ہوا قریش کو کہ یہ تو پھر صلح کی تجدید کرنی چاہیے، ورنہ تو معاملہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اب ایک بہت بڑی قوت بن چکا ہے. ان 2 سالوں کے اندر اندر ایک عظیم انقلاب آ چکا ہے پورے جزیرہ نما عرب پر، لہذا اب مقابلہ کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوگا. 2 سال پہلے ہم نے جو ہے ان سے صلح کی تھی، انہیں فوراً احساس ہوا اپنی غلطی کا. اب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابو سفیان وہی سب سے بڑے سردار تھے قریش کے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہو جائے. سب سے پہلے آئے اپنی بیٹی کے گھر، ان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی صاحبزادی ام حبیبہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور وہ انہیں بڑا مان تھا کہ میں بیٹی کے پاس جا رہا ہوں اور اس ذریعے سے بھی سفارش بھی آسانی سے ہو جائے گی، تو وہ سیدھے اپنی بیٹی کے پاس گھر گئے اور وہاں داخل ہوئے. ظاہر ہے بیٹی نے اکرام کیا، بیٹھنے لگے تو کہا ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیے، یہ بستر میں لپیٹ دوں. وہ ظاہر بات ہے کہ بڑے مدبر اور بڑے سیاستدان جو ٹاپ کے عرب نے پیدا کیے ان میں سے ان کا نام ہے، بڑے مدبر آدمی تھے، صاحب فہم، غیر معمولی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی تھی. فوراً ٹھٹ کے کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں. بیٹی نے جواب دیا، ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ بستر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت واپس پلٹ گئے کہ اب یہ بیٹی کیا سفارش کرے گی جس نے جو ہے پہلے ہی مرحلے پر اپنی ترجیحات واضح کر دی ہیں. حضرت ابوبکر کے پاس گئے, انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ سفارش کرو. حضرت عمر کے پاس گئے, انہوں نے بھی انکار کر دیا. حضرت علی کے پاس گئے, سفارش کی, کوئی میری سفارش کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلح کی تجدید ہو جائے. حضرت علی نے کہا, بتایا کہ بھائی دیکھو پرانے تعلقات تو تھے نا, کہ میں نے سب سے کہا ہے اور کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ میری سفارش کر دیں. حضرت علی نے کہا کہ سفارش تو مشکل ہے, ایک راستہ میں تمہیں تجویز کرتا ہوں, تم اپنے طور پر مسجد نبوی میں جا کے اعلان کر دو کہ میں صلح کی بحالی کا اور صلح کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں. تو کہنے لگے ابو سفیان کہ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حضرت علی نے کہا کہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اس کے سوا اور کچھ تم کر نہیں سکتے. چنانچہ وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئے تھے اندر سے, اور یہی اعلان کر کے اپنی طرف سے بڑے ہی مایوسی کے انداز میں واپس لوٹ گئے. اور واپس جا کر جو ہے لوگوں نے پوچھا بھائی یہاں کیا کر کے آئے, تو ان کا حضرت ابو بکر نے بھی انکار کیا اور عمر نے تو بڑا ہی سخت جواب دیا, ہاں علی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس پر یوں عمل کیا ہے. تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے, سب نے اعلان کیا کہ یہ کوئی صلح نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ تم گئے ہو اور ناکام واپس لوٹ کے آئے. یہ ہے پس منظر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فوراً تیاری کر دی, شروع کر دی, بلکہ ایک روایت میں تین دن پہلے, حضرت ابو سفیان کی آمد سے تین دن پہلے اطلاع کر دی تھی کہ اب ہم مکہ کی طرف جو ہے انشاءاللہ پیش قدمی کریں گے, اور آپ نے اسی دن سے جو ہے خفیہ طور پر تیاری شروع کر دی. اب یہاں ایک اصولی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں ایک فتنہ بہت چل رہا ہے کہ جی دین میں جو ہے جارحانہ طور پر اقدامی جہاد, اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. جہاد کرنا بھی پڑتا ہے تو بہت زیادہ کون سا ڈیفینسو, جب کوئی آپ کے اوپر چڑھ کے آ ہی جائے, آپ کو مجبوری کر دے تلوار اٹھانے پر, تب آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں, ادروائز اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ فکر و فلسفہ جب سے انگریز کی جو ہے وہ ہم پر حکومت ہوئی ہے اور ہم مربوبیت کا شکار ہوئے ہیں, اس وقت سے یہ فکر یہ فلسفہ چلا آ رہا ہے, اور اس دور میں اس کے بڑے بڑے ایک انڈیا کے اندر ایک بہت نامی گرامی شخصیت ہے مولانا وحید الدین خان, وہ اس اعتبار سے انتہائی منفی کام کر رہے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے والا. چنانچہ وہ کہتے ہیں نہیں جہاد وہاد کچھ نہیں ہے, اور حضور نے بھی دیکھا جہاد سے کچھ نہیں بنا تو فتح کی, اور فتح ہوئی تو کام بنا. دیکھیے وہ اس کو صلح حدیبیہ کو جو ہے اس کو اس حوالے سے ایک بہت بڑا ثبوت قرار دیتے ہیں اپنی اس غلط فکر کا کہ صلح ہوئی تو مسئلہ حل ہوا, اتنے سارے جہاد ہوئے, اتنی جنگیں لڑی ہیں بے فائدہ, اور گویا ان کی تعلیمات کا حاصل, ان کی وہ سوچ کا حاصل یہ کہ حضور کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ رستہ نہیں ہے, اصل رستہ تو یہ, تو نہ چاہیے آپ نے صلح کر دی. یہ 1985 کی بات ہے, اسی قرآن آڈیٹوریم میں والد محترم رحمہ اللہ نے ایک بڑا سیمینار منعقد کیا تھا, کئی روز کا تھا, اور اس کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے علماء کو دعوت دی تھی کہ آئیے دین کی بنیادی باتیں, اور جو میرا تصور دین ہے, فرائض دینی کا تصور, اقامت دین کا تصور, اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیں. اور انہوں نے اپنے فکر کا ایک خلاصہ علماء کی خدمت میں پیش کیا تھا, دینی فکر جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکل فکر, ایک ہماگیر تصور دین کا, کہ دین جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا عقیدہ بدل گیا اور وہ اس نے کچھ شادی بیاہ کی رسومات اپنے خاص مذہب کے تحت کرنی, باقی جو ہے سارا نظام سیکولر چلے, اجتماعی بنیادوں پر چلے, اور سارے معاملات جو ہیں وہ اسمبلی میں طے پائیں, اور کوئی اللہ اور رسول کی طرف سے حلال حرام اس کی کوئی پرواہ نہ ہو. نہیں دین تو جو ہے وہ تو کل زندگی پر حاوی ہے اور وہ غلبہ چاہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا لیوزرہو علی الدین کلی, اسی مشن کو لے کر گئے تھے صحابہ کرام, آگے بڑھے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام غالب ہوا تھا ایک بڑے حصے پر, اور یہ مشن آج بھی جاری ہے. بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جزیرہ نما عرب تک نہیں تھی, پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ کی رسالت صرف اپنے عہد کے لیے نہیں تھی, قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور یہی دین مقبول دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور دین دین تب ہوتا ہے جب غالب ہو. غالب نہ ہو تو کتابوں میں ہوگا, اور دین بحیثیت نظام حیات کے موجود نہیں ہے. پھر ہم نے گویا اس کو ایک مذہبی سا تصور, جو عیسائیوں کا مذہبی تصور ہے کہ ان کا کل دین صرف عقیدے اور چند رسومات ہی کے گرد گھومتا ہے بس, وہ تو پھر وہاں تک محدود ہو جائے گا. دین تو تب دین ہے جب وہ غالب ہو. بہرحال یہ تصور, اس پر ساری گفتگو بھی ہوئی. یہ جن کا ذکر کر رہا ہوں میں, علماء کئی آئے تھے انڈیا سے اس زمانے میں, ان میں وحید الدین خان بھی تھے. انہوں نے اپنا یہی فلسفہ اسی اسٹیج پر پیش کیا. یہ جو آپ دیوار اس طرف دیکھ رہے ہیں, یہ پیچھے بھی جگہ ہے, پہلے یہ اسٹیج ہوتا تھا اسی مسجد کا, اور یہاں پر بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہے, اور پھر یہ آڈینس ادھر ہوتی تھی, یہاں اسٹیج بنا ہوا تھا. تو والد محترم رحمہ اللہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگوں سے کچھ نہیں بنا, اور اصل چیز تو فتح ہے, اور فتح سے ہی سارے معاملات ٹھیک ہوئے, اور فتح ہی مطلوب اور مقصود ہے, اسلام اللہ چاہتا ہی یہ ہے, دین کا تقاضا ہی ہے کہ فتح ہو, وہ ساری صلح ہو, صلح لفظ فتح غلط کہہ گیا ہوں, جنگ کی بجائے صلح. تو اس بات کا جواب دیجئے کہ دو سال کے بعد جب صلح ٹوٹی ہے اور ابو سفیان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ صلح کی تجدید ہو جائے, حضور نے کیوں نہیں تجدید کی؟ اگر صلح مطلوب مقصود ہے تو پھر تجدید تو آپ کو بڑھ کے آگے بڑھ کر آپ کو جانا چاہیے تھا تجدید کے لیے. قریش کا سردار سینئر موسٹ شخص وہ چل کر آتا ہے مدینہ, اور گویا کہ بھیک مانگ رہا ہے اس بات کی کہ خدا کے لیے صلح کر لو, وہ انکار کر رہے ہیں. تو نہ صرف انکار کیا, اسی روز سے آپ نے تیاری شروع کر دی فتح مکہ کے لیے. لشکر 10,000 کا لشکر تیار کیا ہے اور اس کو خفیہ رکھا. یہ ہے اصل بات. آپ ایک ون سائڈڈ جو ہے دیکھ رہے ہیں, اور آپ فیصلہ جو ہے صادر کر رہے ہیں, اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں کہ جب جنگوں سے کچھ نہیں بنا تو آپ کو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو صلح سے حل ہوگا. یہ جو فکری بے اعتدالی, اور آج دنیا اس کو زیادہ ایکسپٹ کرتی ہے. ہاں یہ اسلام کا تصور ہے تو ٹھیک ہے. تو صلح مطلوب مقصود نہیں ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے, ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کفار صلح پر مجبور کیوں ہوئے ہیں. غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, اس کے بعد تو انہوں نے مانا ہے کہ ہاں مسلمان ایک قوت ہیں, ان سے صلح کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ہوتا ہی مرحلہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو آگے بڑھ کر جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں قوت آئی آپ نے اقدامات شروع کر دیے. غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات بھیجی ہیں, ان کا ذکر ہماری دینیات کی کتابوں میں تو ہے ہی نہیں, سرے سے اکثر سیرت کی کتابوں میں سے بھی غائب کر دیا جاتا ہے. 8 مہمات, 4 میں آپ خود شریک ہوئے. قریش کے قافلے جاتے تھے, شام کی طرف جاتے تھے, وہ راستہ جو ہے وہ مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا. اس راستے پر آپ نے اپنے دستے بھیجے ہیں, قریش کو میسج گیا تمہارے قافلے یہاں محفوظ نہیں ہیں. قریش تو کسٹوڈین تھے, ان کو سہولت تھی, سارے عرب کے جو ہیں بت, وہ 360 بت وہاں رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر, ہوسٹیجز بنا کے رکھے ہوئے ہیں, لہذا کوئی قبیلہ بھی قریش کے قافلوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ورنہ اس زمانے میں تو قافلوں کو لوٹنا ساری دنیا کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو مسلم تھا, تسلیم شدہ سمجھا جاتا تھا. قافلے ضرور قافلے بھی چلیں گے اور قزاق بھی ہوں گے اور لوٹنے والے بھی ہوں گے, نکلنے والوں کو پہلے دن سے پتا ہوتا تھا کہ رب حملہ بھی ہوگا، یہ فائدے میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجے، قریش کو معلوم ہو گیا کہ ہماری یہ جو لائف لائن ہے یہ خطرے میں ہے. پھر اس قافلے کے ایک قافلے کے پیچھے جو ہے نخلہ میں واقعہ پیش آیا، حضور نے دستہ بھیجا تھا، ابھی تک آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ لڑائی کرو، بس کہا تھا کہ وہاں پر جاؤ اور قافلے کا تعاقب کرو، اپنی پریزنس ثابت کر دو اس علاقے میں. لیکن نخلہ میں جو طائف کی طرف راستہ طائف سے ہوتا ہوا راستہ جو یمن کی طرف جاتا ہے، وہاں کہاں مکے سے آپ نے بھیجا ہے ایک دستے کو، اور وہ نخلہ کا مقام کم سے کم 300 میل کا فاصلہ ہوگا، اور وہاں پر گیا ہے قافلہ، وہ ایک دستہ بھیجا ہے. وہاں اس قافلے والوں سے کسی وجہ سے ان کی باقاعدہ انکاؤنٹر ہو گیا، مڈ بھیڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافر مارا گیا. چنانچہ یہ تو کفار کے لیے ایک موقع بن گیا، یہ غزوہ بدر جو ہوا ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ دیکھو اب مسلمانوں کی اتنی ہمتیں یہ ہو گئیں اور ہمارا ایک بندہ مار دیا انہوں نے، اس کا قصاص لینا ہے. اور واپسی پر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی قافلہ واپس آ رہا تھا، وہ والا جو بڑا قافلہ تھا، یہ نخلہ والا نہیں ہو رہا، اس کے بعد بھیجا تھا جو آخری غزوہ بدر سے پہلے معاملہ ہوا تھا، جاتے ہوئے بھی مسلمانوں نے اس بڑے قافلے کا تعاقب کیا تھا جو شام جا رہا تھا، ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، اور واپسی پر بھی انہیں خطرہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے تھے، یہ جو غزوہ بدر کے لیے 313 افراد نکلے تھے وہ قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ ہے حقائق. اسے والد محترم بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے تھے کہ سانپ کو بل سے نکالا گیا، سرزمین حرم پر جا کر براہ راست لشکر کشی یہ جو ہے آپ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ پہل نہ کر دیں. یہ بات آئی ہے نا کہ تم ان سے جنگ نہ کرنا، کس میں؟ سرزمین حرم میں. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، مسلمانوں ان سے تم نے خود پہل نہیں کرنی جنگ میں، اس سرزمین حرم کے اندر، وہاں پر خون ریزی حرام ہے، لیکن اگر سرزمین حرم میں وہ تم سے پہل کریں تو پھر تم جواب دو گے. اور بیت اللہ کو شرک سے 360 بتوں سے پاک کر کے اور وہاں پر اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑنا یہ آپ کا فرض منصب ہی تھا، لہذا جیسے ہی قوت آئی ہے آپ نے اس کے لیے شروع کر دیے. اور سانپ کو بل سے نکالا، یہ غزوہ بدر جو ہوا ہے یہ سانپ کو بل سے نکالا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے مشرکین کو پہلی بڑی سزا جو ہے وہ ملی ہے، اور ان کی قوت جو ہے وہ توڑی گئی. تو یہ جہاد اور قتال تو نہ صرف اس وقت ہے بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پتا نہیں ان آیات قرآن کا کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، مسلمانوں اب تمہاری جنگ جاری رہے گی. قتال، لفظ قتال کے اندر تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں سوائے جنگ کے. کب تک؟ جب تک کہ یہ فتنہ مکمل ختم نہ ہو جائے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک مدرسے کے محتمی میں تشریف لائے ہوئے. یہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر باطل قوتوں کا قبضہ، یہ اصل فتنہ ہے. اور اسی باطل کا تسلط تھا، 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کے اندر. یہ تو آغاز ہے، یہ صرف مکے کی حدود سرزمین حرم، یہ اللہ کی زمین نہیں ہے، پوری زمین اللہ کی ہے. اور حضور کی رسالت صرف مکے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. جب تک کل روح ارضی سے جو فتنہ ختم نہ ہو جائے، باطل قوتیں اور تاغیتی قوتوں کا تسلط ختم نہ ہو جائے، اور اللہ کا دین قائم و نافذ نہ ہو جائے، اس وقت تک جنگ تمہاری جاری رہے گی، قتال جاری رہے گا. دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غاصب وہ ہیں جو رب کی دھرتی پر شیطان کا نظام قائم کر رہے ہیں، اللہ کے باغی کا. یہ زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر آ کر اپنا کوئی نظام جو ہے مسلط کرے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے، ان الحکم الا للہ. لہذا مسلمان کی جنگ حق ہے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، اس لیے کہ اسی نظام کے ذریعے اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کو عطا ہو سکے گی. ورنہ اللہ کی رحمت کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ، دنیا میں اللہ کی رحمت لوگوں تک پہنچنے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ باطل نظام ہے، خواہ وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ جاپان کا ہو، چاہے کہیں کبھی. لہذا یہ تو مسلمان کا فرض منصبی ہے، اسی کے لیے جنگ کی گئی. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس سے پہلے بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا نکلو اب قتال کرو، قوم نے جواب دے دیا، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ. اور اب جو دین جو تمہیں مل گیا ہے، تورات مل گئی ہے، اس کو نافذ کرو، قائم کرو. لیکن بعد میں ان کے جو پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے جہاد قتال کیا، اللہ کے دین کو قائم کیا. یوشع بن نون، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر قتال کیا اللہ والوں نے اسی مقصد کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ خطاب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت لوگوں تک پہنچے کیسے، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھا اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور آج یہی مسلمان اپنے ملک میں بھی اس رحمت کو عام کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، 65 سال ہو گئے ہم کہتے ہیں ہمیں وہ نظام چاہیے ہی نہیں. انگریز کا نظام چھوڑا ہوا، وہی ہمیں پسند ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا محافظ ہے. مست ہو گئی ہماری ذہنیتیں. یہ ہے قرآن. اور یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب خفیہ طور پر اب آپ نے جو ہے وہ تیاری شروع کی، اور اس کے اندر پھر وہ واقعہ ہوا، اسی پر میں آج گفتگو ختم کروں گا، پھر تمہید پر ہی بات ختم ہو رہی ہے. کہ آپ نے چونکہ اس کو خفیہ رکھا تھا اور خفیہ طور پر تیاری شروع کی، لیکن ایک صحابی حاتم ابن ابی بلتا کا نام ہے، انہوں نے ایک خاتون کے ذریعے ایک خط جو ہے وہ قریش کے نام بھیج دیا. ایک خاتون جو ہے وہ کہیں جا رہی تھی مکہ کی طرف، انہوں نے ان کے ذریعے ایک خفیہ خط، اور اس میں یہ اطلاع کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے. اگرچہ الفاظ اس کے ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کے ایمان کے خلاف نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک اصولی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو خفیہ رکھا ہوا ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس اصولی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ خط لے کر روانہ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور ایک جو ہے یہ خبر وہاں تک پہنچ رہی ہے، اور وہ خاتون جو ہے اسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام بھیجا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو وحی آئی تھی اور ہدایات اوپر سے آئی تھی اس کے مطابق حضرت علی کو اور تین اور صحابہ کو بھیجا کہ وہ فلاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اور جاؤ اور وہ رستے میں ہے، اور اس کو جو ہے پکڑ کر وہ خط جو ہے وہ حاصل کرو. وہ پہنچے، وہ عورت مل گئی راستے میں، اسے کہا گیا کہ تمہارے پاس وہ خط ہے، اسے صاف انکار کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھیجنے والے نے بھی جس انداز سے بھیجا تھا اسے پتا تھا خفیہ رکھنا ہے، اس نے اپنے کہیں بالوں کی چوٹی میں چھپا رکھا تھا. حضرت علی نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور وحی کی بنیاد پر بتایا، ان کی بات غلط نہیں ہے، خط ہے تمہارے پاس، اگر نہیں دو گی تو تمہارے کپڑے اتار کے ہم جو ہے تلاشی لیں گے. یہ تھریٹ کی ہے تو اس نے جو ہے وہ نکال کے دے دیا، اور اس کے اندر الفاظ یہی تھے. ایک روایت کے مطابق کہ حاتم ابن ابی بلتا نے یہ لکھا تھا کہ اے جماعت قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایک سیل روا کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور اگر بخدا وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا. بس اتنی سی بات تھی، یعنی ایک انڈیکیشن دے دی کہ مسلمان آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حاتم ابن ابی بلتا سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اللہ کے رسول، میں قریش میں سے نہیں ہوں لیکن میرا خاندان وہاں پر ہے اور کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں نے صرف یہ چاہا کہ میں تھوڑی سی فیور قریش کی کر دوں تو وہ میرے خاندان کا خیال کر لیں گے اور وہ میرا بچ جائے گا، بس اس خیال سے میں نے صرف ایک بات، یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آیات جو ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں اس پس منظر میں، تو حضرت عمر تو پھر بڑے غضب میں آ گئے تھے کہ اللہ کے رسول حکم ہو تو اس کی میں گردن اڑا دوں۔ ایک اصولی بات تھی، ایک جماعتی فیصلہ ہے، بات جو ہے وہ جب ایک جماعت کا معاملہ ہوتا ہے، ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہوں۔ بہرحال یعنی ایک شخص سے وہ مہاجر بھی ہے، بدر میں شریک ہوا، اور بدر میں جو شریک ہوئے وہ تو پورے طور پر 313 1000 کا لشکر اللہ کے لیے جان دینے کے لیے نکلے تھے۔ یہ ایک اس سے کوتاہی ہوئی ہے لیکن اس کو معاف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے بھی ظاہر بات ہے کہ اقرار کیا اور ندامت کا اظہار ہوا، اور معاملہ بھی ایسا تھا کہ وہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے انہوں نے یہ کیا، بھارت غلطی تھی، اس پر یہ گرفت آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اب یہ اہل ایمان کے لیے اس حوالے سے ہمیشہ کے لیے رہنمائی، اہل ایمان اپنے اور میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، محبت کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے، یہ اللہ کا سچا دین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ قرآن۔ یخرجون الرسول وایاکم، یہ کون لوگ ہیں جو کوشش کرتے رہے ہیں اور نکالا ہے انہوں نے اللہ کے رسول کو اور تمہیں بھی، اے مسلمانوں، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، بھول گئے ہو یہ ساری باتیں۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، جرم کیا تھا تمہارا سوائے اس کے کہ تم نے اعلان کیا تھا کہ وہی خالق و مالک ایک ہی ہے، بس وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اور تم نے اپنے اس واحد الہ واحد پر ایمان کا تم نے اعلان کیا تھا، بس یہی تمہارا جرم تھا نا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میرے رستے پر جہاد کی غرض سے نکلے ہو اور میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، یعنی مسلمان تو، اور یہ وہ ہیں صحابہ جو پہلے نکلے بھی ہیں، یہ بدری صحابی بھی ہیں، مطلب واقعی ایک طرف تم انتہائی مخلص بھی ہو، جہاد بھی کیا، اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو پھر یہ حرکت، اس کا کیا جواز؟ تو سرون الیہم بالمودہ، اور تم انہیں جو ہے خفیہ طور پر دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کہ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ ظاہراً علانیہ طور پر کرتے ہو، یعنی اللہ کو تو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ظاہر بھی کروا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا پھر سیدھے راستے سے، یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو پوری ملت اسلامیہ کے خلاف ایک اقدام ہے، اس کو پہچانو۔ اور تم نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کی محبت میں آ کر اور ان کی آئندہ کے مفاد کے لیے اس اہم بات کو نظر انداز کر دیا کہ آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو، یہ گویا کہ پوری امت کے لیے ایک تعلیم کا سبب بن گیا یہ واقعہ۔ اور اس میں جو کچھ اصولی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ابھی بہت سی اور باتیں بھی انشاءاللہ آئندہ اس کے حوالے سے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ویسے میرا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی ایک باقاعدہ ہم جاری کرتے ہیں اپنے ویب کے اوپر، وہ بھی چند دن پہلے جاری ہوا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے وہی بات ہے، عمران کا بیان بھی آیا کہ امریکہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا، اور بھی بہت سے لوگ اب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ان کے گروپس ہیں سب معلوم ہیں، فوج کو بھی معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے، ان سے معاملہ کریں، اور جو چھوٹے موٹے گروپ ہیں سب پر تو کنٹرول ہے ہی نہیں، وہاں تو گند آپ نے خود مچایا ہوا ہے، سی آئی اے کو موقع دیا تھا پرویز مشرف نے کہ اپنا نیٹ ورک بنائے وہاں پر. آپ کو یاد ہے اس زمانے میں ہمارے اخبارات نے بڑا اشتہار شائع کیا تھا سی آئی اے کی طرف سے, جس کو پڑھ کر غیرت ملی سے تو آپ بھی ڈوب مرے, کہ ہمارے اس نیٹ ورک کے لیے پاکستان سے انہوں نے لوگ مانگے تھے کہ اس کیلیبر کے لوگ ہمیں چاہیے جو ہمیں اس کام کے اندر مدد دیں, اس ملک کے اندر سراغ رسانی کے لیے, خفیہ طور پر کام کرنے کے لیے, اور بڑی اس کے اندر مراعات اور بڑی جو ہے پیکج دیا ہوا تھا, اور خاص طور پر جو ہے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو پریفرنس دی گئی تھی, اس لیے کہ وہ زیادہ ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں سارے معاملات کے اندر. اور یہ ہمارے اخبارات چھاپ رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف سارا کچھ کرنے کے لیے, وہ جو ہے سی آئی اے اتنی ان کی دیگر دلیل دیکھیے کہ اخبارات کو اشتہار دے رہی ہے, اور ہمیں احساس ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ یہ کام باقاعدہ ہوا, اس کے بعد اشتہارات روک دیے گئے اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, لیکن کام تو جاری تھا, نیٹورک تو ان کو اجازت دی گئی ہے, موساد اور را اور خاص سب کو چھوٹ دی گئی. سی آئی اے نے تو سب کو پاکستان مخالف طاقتوں کو اپنے اس کے اندر جو ہے چھتری کے اندر سب کو آنے دیا, اور وہ سب وہاں پر ایکٹیو ہیں. آپ کو بھی پتا ہے اور معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے. امریکہ کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے. اب دیکھیے, ایک طرف کہہ رہے تھے کہ القاعدہ کی ہم نے کمر توڑ دی, اب وہی ہے کہ جرم تو ہمیں مجرم تو ہمیں ہی ثابت کرنا ہے. فاٹا میں القاعدہ مضبوط ہو رہا ہے, وہی جو بھیڑ کا بچہ اور بھیڑیے والی داستان, سارا الزام اسی پر آنا ہے, یہ پانی جو ہے وہ تم نے خراب کر دیا, اور پانی خراب کیا ہے اور میرا پانی ناپاک کیا ہے. بھائی پانی تو جو ہے وہ اس طرف سے آ رہا ہے جہاں تم کھڑے ہو, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب بھیڑیا ہے تو دبل اس کے کھا گیا, اس نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے, وجہ بھی کوئی بھی بنا دے. اب پاکستان کو پھر جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنا ہے, تو القاعدہ یہاں پر مضبوط ہو رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا میں سارے اعلان کر رہے ہیں ہم نے کمر توڑ دی, یہ ہے سارا معاملہ. سب کو پتا ہے امریکہ کے عزائم کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور یہ سب سے بڑی ناسمجھی ہوگی اگر فوجی ایکشن یہاں کیا گیا. اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے بہت حد تک, اور کچھ وہ بھی مخلص نظر آ رہے ہیں, اور یہ ہونا یہ چاہیے کہ مل کر, اور جو بڑے گروپ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے, ان کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے ایسے مجرمانہ جو ہیں جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑا جائے, ان پر ہاتھ ڈالا جائے ان کے تعاون سے. اور یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم امریکہ کے کل رستے پر نہ چلیں بتائے ہوئے, اپنی سمجھ کو استعمال کریں اور اپنے مفادات کو دیکھیں, تو یہ بڑی آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. اور کوئی حل نہیں ہے اس کا, وہیں کے لوگ مدد کریں گے اور اس طریقے سے معاملہ ختم ہوگا. لیکن یہ راستہ آپریشن والا, یہ سوائے اس کے کہ امریکہ اور شر کی قوتوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوگا. اب یہ اسلم بیگ کا بھی پچھلے دنوں مضمون آیا کہ اتنی فوج آپ نے وہاں پر اپلائی کر دی, آپ کی مشرقی سرحد کس حال میں ہے اس کو بھی تو خبر لو. امریکہ تو چاہتا ہی ہے یہ فوج کو خوب پھیلا دیا جائے اور پھر انڈیا کو پورا موقع مل جائے آسانی سے. سارا کچھ جو ہے یہ سب جو بھی دیکھ رہے ہیں ذرا بلند تر ہو کر حالات اور واقعات کا جو ایک طوفان ہے اس سے ذرا سر اٹھا کر دیکھنے والے ہیں, وہ سب ایک ہی مشورہ دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم صحیح رخ پر چلیں.